أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته أحد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خالق اپنی مخلوق کو جتنا جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جانتا، حتیٰ مخلوق اپنے آپ کو نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے۔ انسان مشغول ترین مخلوق ہے، سب سے زیادہ مشکل مخلوق انسان ہے۔ ساری دنیا میں، کائنات میں، عالم میں، جہان میں موجود اللہ کی مخلوقات پر تحقیق ہوتی ہے، پتھروں پر تحقیق ہوتی ہے، پودوں پر تحقیق ہوتی ہے، حیوانات پر تحقیق ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، مگر کیا انسان پر بھی تحقیق ہوتی ہے؟ بعض یونیورسٹیوں میں انسان شناسی خود ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے، انسان کو پہچانا جائے کہ یہ مخلوق کیا ہے جسے اللہ نے شاہکار کے عنوان پر پیش کیا ہے۔ انسان کو پہچاننا انسان کے بس کی بات نہیں، یہ خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، اسے آئندہ آنے والے سانس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کیسے آئے گا اور وہ کیسے جائے گا۔ یہ کل کے بارے میں نہیں جانتا، یہ آئندہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ جو کل کے بارے میں نہیں جانتا وہ کل کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ فیصلہ کرنے کا حق اسی کو ہے جو جانتا ہے۔ جوان اور بچے اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیں، قومی اور ملی معاملات کے اندر، قومی مسائل اور مشکلات کے اندر جب ایک الجھن ہوتی ہے کہ کون فیصلہ کرے گا، تو فیصلہ وہی کرے گا جس کے پاس معلومات زیادہ ہے۔ سلوات پڑھے ذرا وہاں والا۔ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا، جب یہ اپنے آپ کو جانتا تو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا. اس ذات نے کہ جس نے اسے خلق کیا ہے وہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے مبعوث کیا امیوں میں انہی میں سے رسول. یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جب کام اللہ کا ہے تو اللہ ہی متعین کرے گا کہ کون کرے گا، کوئی اپنے پسند سے اپنا ہادی نہیں بنا سکتا. لہذا پروردگار عالم اپنا کام اپنے پیغمبر کے حوالے کر رہا ہے، اپنے نبی کے حوالے کر رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، شاید یہ شبہ ہو جاتا کہ انہیں تو لکھنا نہیں آتا، انہوں نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا. مولا علی سے فرما رہے ہیں کہ کہاں میرا نام لکھا ہوا ہے، میں قلم سے کاٹ دیتا ہوں. سمجھے؟ طبقے کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے تو کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا، تو یہ ہماری ہدایت کیسے کریں گے؟ اللہ پروردگار عالم نے هو الذی کہہ کر پہلے اپنی تعریف کی ہے، میں بنا رہا ہوں، میں انہیں بنا رہا ہوں، میں انہیں مبعوث کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم اپنی جانب سے ہدایت دینے کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے. یہیں یہ شبہ دور ہو جانا چاہیے. خبردار یہ مت سمجھنا کہ تم نے اگر قلم ہاتھ میں لیے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ قلم چلانا نہیں جانتے، یہ تمہارا عیب ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں قلم ہے. یہ قلم کیا ہاتھ میں لیں گے؟ اللہ پوری کائنات کو جب لکھتا ہے تو ان کو قلم بنا کر لکھتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. نون والقلم وما یسطرون، یہ کون سا قلم ہے جس کی قلم اللہ کھا رہا ہے، جس کے ذریعے سے اس نے سطروں کو لکھا ہے؟ یہ حدیث میں سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا ہے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ پر صفحہ پلٹا حدیث دکھائی دی، فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے. پھر ایک اور صفحہ پلٹا تو حدیث پیغمبر دکھائی دی، اور تینوں حدیثیں ٹھیک ہیں، صحیح السند ہے، حسن ہے. توجہ ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مجھ محمد کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا ہے. یا رسول اللہ، قلم پہلے بنا، عقل پہلے بنی، یا آپ کا نور سب سے پہلے بنا؟ عجب نہیں جواب آئے، ان میں تضاد کہاں ہے؟ جو قلم ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی محمد ہے. صلوات بھیجے محمد والے. مجسم علم الہی، مجسم علم الہی. کبھی غور فرمایا حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی؟ حضرت ابراہیم نے کوئی تالیف پیش کی؟ حضرت موسیٰ نے کوئی تصنیف پیش کی؟ میں مولوی اگر چند مہینے پڑھ لوں اور کتاب نہ لکھوں تو امت کہتی ہے کہ صاحب لکھ کر کیا گئے؟ تالیف کتنی چھوڑی؟ تصنیفات کتنی چھوڑی؟ اگر علماء کرام تالیفات تصنیفات نہ چھوڑیں تو مورد جی سوال کہ صاحب انہوں نے کیا لکھا؟ حضرت موسیٰ نے کوئی کتاب لکھی؟ کسی میں دم ہے تو کہہ دے کہ وہ معاذ اللہ علم نہیں تھا جسے اللہ علم دے کر بھیج رہا ہو. حضرت عیسیٰ نے کوئی کتاب لکھی؟ انبیاء کرام نے کوئی کتاب لکھی؟ کیوں نہیں لکھی؟ پیغمبر اکرم کے ہاتھ میں قلم نہیں لکھا نا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، کیوں نہیں لکھی انہوں نے کتاب؟ عزیزان گرامی، یہ اپنے علم کا اظہار صفحات پر نہیں کرتے، یہ اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کرتے ہیں. ہاں ہاں، نبی مکرم نے کتاب لکھی، نبی کی کتاب کو ابو ذر کہتے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں. صلوات بھیج محمد والے. مالک اشتر، مولا کائنات کی کتاب کا نام. کر لیا آپ نے. یزکیہم کا مفہوم ذرا ذہن میں رہے, یہ اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کرتے ہیں, اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کرتے ہیں. انہوں نے قلم اگر ہاتھ میں نہیں لیا تو اس میں ہماری بہتری تھی, ان کا کوئی کام بغیر ہماری ہدایت کے مقصد کے نہیں. قرآن کہہ رہا ہے حریص علیکم, میرا نبی تمہارا حریص ہے. اللہ اکبر, صفت حرص تو اچھی نہیں ہے, لیکن نہیں, جب تک متعلق کو نہیں دیکھا جائے گا اس وقت تک طے نہیں کیا جا سکتا کہ کس کا کس سے حرص. اگر کہہ دیا جائے زید حریص علی الدنیا تو قابل مذمت ہے, زید دنیا کا حریص قابل مذمت. لیکن اگر کہہ دیا جائے زید حریص علی العلم, زید علم کا حریص, تو یہ تعریف ہو رہی ہے علم کا حریص. پیغمبر حریص علیکم, قرآن کہہ رہا ہے میرا نبی تمہارا حریص ہے, یعنی تمہیں ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں سربلند دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں عزت مند دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں آبرو مند دیکھنا چاہتا ہے, تمہیں عزت والا دیکھنا چاہتا ہے. جب کسی مسلمان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے سب سے زیادہ تکلیف پیغمبر کی روح مبارک کو ہوتی ہے. مسلمان مسلمان سے جب لڑتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کا یہ دونوں کلمہ پڑھ رہے ہیں. ذرا غور تو فرمائیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اگر لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو ماں باپ کو تکلیف اس پر ہوتی ہے کہ یہ دونوں میرے بچے ہیں اور لڑ رہے ہیں. اگر مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہو تو سب سے زیادہ تکلیف پیغمبر اکرم کی ذات, اس ذات کبریا نے جو ان کے ہاتھ میں انہیں قلم نہیں دیا, اور انہیں قلم انہوں نے نہیں دیا کیونکہ یہ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے سوائے حکم الہی کے, بغیر الہی کے یہ کوئی کام نہیں کرتے. اگر قلم ہاتھ میں نہیں لیا تو اس میں ہماری مصلحت تھی. توجہ دلا رہا ہوں آپ کو ایک مثال سے ذریعے سے, واپس بھی ذہن میں لے لیجئے, توجہ کر لیجئے. ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان, تفسیر المیزان کے لکھنے والے, ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ ہر کچھ مدت کے بعد کچھ دنوں بعد شورا اکرام تشریف فرمائے صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کچھ دن کے بعد میرے بابا مجھے کچھ کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے اسے کنویں میں پھینک کے آ جاؤ, کنویں میں ڈال کے آ جاؤ, اسے ٹھنڈا کر کے آ جاؤ. میں بہت دفعہ ایسا کر چکا تھا, ایک مرتبہ میں وہی کاغذ اسی طرح کے کاغذ کنویں میں ڈالنے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک صفحہ کچھ مڑا ہوا ہے جس پہ ایک مصرع لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. میں نے سیدھا کیا تو پورا کلام تھا, شاہکار ادبیات کا شاہکار کلام, بہترین نظم تھی کہ جو اس کے اوپر لکھی تھی. دوسرا کاغذ دیکھا, بہترین نظم, جتنے کاغذ تھے وہ سارے اشعار تھے. کہنے لگے میں کیسے پھینک دیتا, میں واپس لے آیا. میں نے کہا بابا یہ آپ نے مجھے دیا تھا تو ان پہ تو اشعار لکھے ہیں. کہنے لگے بیٹا وہ جو پہلے پھینک کر آئے تھے, پہلے ڈال کر آئے تھے, میرے اشعار تھے, میری نظمیں تھیں, تو یہ پہلی دفعہ تو تم نہیں کر رہے تھے. کہنے لگے بابا یہ کیا مجرا ہے, آپ اتنا بہترین کلام اپنا کنویں کے حوالے کر دیتے ہیں. فرمانے لگے بیٹا تمہیں نہیں پتا کہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں, اگر میری تفسیر کے ساتھ میرا دیوان آئے گا تو لوگ کہیں گے شاعر کی تفسیر ہے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ میرا کلام مورد گفتگو بنا رہا ہے, میں اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کا کلام اونچا ہو جائے. بات روشن ہونی چاہیے, پیغمبر اکرم نے قلم اس لیے نہیں اٹھایا, اگر آپ قلم اٹھا لیا ہوتا تو لوگ کہتے انہوں نے کتاب لکھی ہے اللہ کی کتاب. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اللہ کا کلام ہے, اسی کا کلام رہنا چاہیے. یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں اٹھایا. پروردگار عالم نے ان کے حوالے جو اپنی ذمہ داریاں یعنی ہدایت کا نظام ان کے حوالے کیا ہے, ہدایت تکوینی ہو یا تشریعی ہو, وہ ان کے حوالے کیا گیا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے جو ہماری گفتگو تھی اس کو اپنا ربط دے رہا ہوں. جب تک آپ اس بات کا احساس نہ ہو کہ جس کے حوالے آپ اپنی امور کر رہے ہیں, اپنی چیزیں اس کے سپرد کر رہے ہیں, جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ یہ آپ سے مخلص ہے, اس وقت تک آپ اپنی چیزیں اس کے حوالے نہیں کرتے. بات یہاں تک پہنچی تھی, آپ چند لاکھ روپے کی اپنی گاڑی کی چابی اس کو نہیں دیتے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ سچا ہے. یہ پوری کائنات کا نظام, یہ ہدایت کا نظام پروردگار عالم اگر پیغمبر کے حوالے کر رہا ہے تو پیغمبر اکرم کی سچائی کا تو علم ہے. اور سچائی کا دوسرا نام ہے ابدیت. اللہ کے خالص بندے, اللہ کے واقعی بندے. عبد دو طرح کے ہیں, عبد مطلق اور عبد مشروط, عبد محض. ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے اسے عبد مطلق کہتے ہیں. ان کی زندگیوں میں ایک لمحہ بھی بغیر خدا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ نہیں ہے. میں جملہ کہہ دوں کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اتنا بھرپور ربط ہے خالق اور اس مخلوق کے درمیان. عبد محض ایسا عبد کہ جو کرے تو وہی بندگی کا اصول بن جائے, ان کے دیے ہوئے دستور زندگی پر عمل کر دیا جائے تو وہی بندگی کے دستور قرار ہیں. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں لولا نحنو, اس فقرے پر غور فرمائیں گے, اگر ہم نہ ہوتے ما عبد اللہ تو اللہ کی عبادت کا کسی کو سلیقہ نہ آتا. ہم نے عبادت کا سلیقہ عطا کیا ہے. صلوا کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پیغمبر اکرم جو کرتے ہوئے دکھائی دیں اسے اگر ہم انجام دینے لگے تو وہی عبادت الہیا. بندگی کا درجہ کمال پر ہے کہ ان کی رسالت سے زیادہ اللہ کو ان کی بندگی کے اوپر اعتماد ہے. اگر جملہ بہتر کروں, پروردگار عالم پہلے ان کی بندگی کا اقرار کر رہا ہے, اعلان کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے, پھر ان کی رسالت کا اظہار کر رہا ہے. میں اور آپ بھی جب تشہد کے اندر اقرار کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ, پہلے میں اور آپ بھی نبی کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں رسول ہو. ہم گواہی دیتے ہیں کہ سرکار اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. عزیزان گرامی, آپ کی سماعتیں بھرپور ہیں, ایک جملہ محسوس کریں, اس بندگی میں اور اس رسالت کی ذمہ داری میں اور اس رسالت میں فرق یہ ہے کہ جب وہاں سے یہاں کا تعلق ہو تو اسے رسالت کہا جاتا ہے, اور جب یہاں سے وہاں کا تعلق ہو تو اسے بندگی کہا جاتا ہے. تلوار پڑھے وہاں مروار, یہاں سے وہاں کا تعلق اگر گہرا ہو جائے تو وہ بندگی ہے, اور اگر وہاں سے یہاں کا رابطہ ہو جائے تو اسے رسالت کہا جاتا ہے. عظمت سرکار کی یہ ہے کہ یہ رابطہ بھی بھرپور ہے اور وہ رابطہ بھی بھرپور ہے. رسالت کے باب میں بھی سب سے بڑے رسول اور بندگی میں بھی سب سے بڑے اللہ کے بندے. اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کا کسی کو سلیقہ نہیں آتا. صرف انسانوں کی بات نہیں ہے, فرشتوں نے بھی ان سے عبادت کے طریقے سیکھے. اور مفہوم عبادت دو موضوعات میں تبدیل و تقسیم ہوگا, ایک عبادت منصوصہ توقیتی, ایسی عبادتیں جن کو نام لے کر بتا دیا گیا, اور کچھ عبادت وہ ہیں جن کے لیے ہمارے فہم و فراست, ہماری سمجھداری کو اور ہماری سمجھداری کے حوالے کر دیے گئے. مثلا نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکات خمس عبادت ہے, جہاد عبادت ہے, یہ ساری عبادتیں. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری فہم پر چھوڑ دی گئی ہیں. تم خود سمجھو کہ یہ عبادت ہے یا نہیں, یہ کرنے کا کام ہے یا نہیں ہے. بس یہ طے کر لو کہ جس میں اللہ راضی ہے وہ عبادت ہے, اور جس سے اللہ راضی نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ معصیت ہے. اب اس کا راضی ہونا کس شدت کے ساتھ ہے, اسی شدت کے ساتھ واجب اور مستحب. اس کا راضی ہونا کس شدت کے ساتھ ہے, وہ شدت اور ضعف جو ہے وہی اس کے مستحب عبادت ہونے میں اور واجب ہونے میں ہو جائے گا. اس کی ناراضگی کس شدت کی ہے اسی کو حرمت کہتے ہیں, اس کی ناراضگی میں اگر شدت کی کمی ہے تو اسی کو مکروہ کہتے ہیں, اور اگر اختیار دے دیا گیا کہ کرو یا نہ کرو تو اسے مباح کہہ دیا گیا. البتہ سمجھدار لوگ وقت ضائع نہیں کرتے, توجہ نہیں کر رہے آپ, ہوشیار لوگ با فہم لوگ وقت ضائع نہیں کرتے. ہوشیار لوگوں کی زندگی میں کوئی کام مباح نہیں ہوتا. یہ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں تو قربت اللہ کی نیت کر لیتے ہیں, وہ بھی مستحب بن جاتا ہے. سلوات پڑھیں ذرا محمد والے, کھانا تو ہے پانی تو پینا ہے, کھانا تو کھانا ہے, لیکن اگر یہی کھانا اس نیت کے ساتھ کھا لیا جائے کہ میرے بدن میں توانائی آئے تاکہ میں اللہ کی عبادت اچھی کر سکوں. ایک شخص کو سرکار نے دیکھا کہ اس نے نیا گھر بنوایا ہے, اس میں کھڑکیاں بھی لگوائی ہیں. حضرت نے سوال کیا یہ کھڑکیاں کیوں لگوائی ہیں؟ کہنے لگا حضور اس لیے لگوائی ہیں تاکہ میرے گھر میں ہوا آئے. حضرت نے فرمایا ہوا تو ویسے ہی آتی اگر تم نے نیت کر لی ہوتی کہ اذان کی آواز آئے, ہوا تو آنی تھی. تو جو سمجھدار بندے ہوتے ہیں نا, سلوات پڑھنے ذرا نبی اور آنے, وہ اپنی نیت کو اس انداز سے خالص کر لیتے ہیں, ان کی زندگی میں پھر مباح کا کوئی تصور نہیں ہوتا. ان کی زندگی میں مستحب ہوتا ہے یا شدت بڑھ جائے تو وہ پھر واجب ہوتا ہے. عبادت یہ بھی ہے عبادت. اب وہ اس عبادت کو جس کے لیے سمجھداری چاہیے, میں بڑے محتاط رویے کے ساتھ محتاط جملوں کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, یہ تشخیص دینا کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے, یہ خود ایک ہنر ہے, خود ایک فن ہے. یہ تشخیص دے اپنی ذمہ داریوں کا تعین, اپنے فرائض کا احساس, کہاں مجھے جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے, کہاں بولنا چاہیے اور کہیں نہیں بولنا چاہیے, اس کا احساس, اس پر توجہ, یہ خود ایک بہت بڑی صلاحیت ہے. ہمیشہ کچھ کرنا فعالیت نہیں ہوتی, کبھی کچھ نہ کرنا بھی فعالیت ہوتی. ہمیشہ بولنا جرت نہیں ہوتی, نہیں توجہ نہیں ہے, ہمیشہ بولنا جرت نہیں ہوتی, کبھی خاموش رہنا اس سے بڑی جرت ہوتی ہے. عزیز گرامی توجہ چاہوں گا, دو مصروں میں شاعر نے اس مفہوم کو اس انداز سے بیان کر دیا. شاعر کہتا ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی رسی گلے میں ہے, توجہ چاہیے مجھے, کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی رسی گلے میں, جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. صلوات پڑھیں محمد وال. یہ طے کرنا کہ آج مجھے کیا کرنا ہے اور آج مجھے کیا نہیں کرنا. بھائی آج صرف ذمہ دار علماء اور ذمہ دار شخصیات ہی سے الجھاؤ نہیں ہوتا لوگوں کا, یہ مزاج تو انسان کا ہے اور انسان تو پرانا ہے. ایک شخص آ کر امام رضا سے کہتا ہے مولا کیا ظالم کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے؟ حضرت فرمایا لا ریب ظلم کے خلاف جہاد واجب ہے. لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ راوی کہتا ہے کہ میں سن رہا تھا گفتگو کو, چاشت کا وقت تھا. حضرت فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو, کیا نماز ظہر واجب ہے؟ کہنے لگا ہاں قرآن میں حکم ہے, اللہ کا پیغام ہے, نبی کا دستور ہے, نماز ظہر واجب ہے. حضرت فرمایا پڑھ لو. کہنے لگا وقت نہیں آیا. حضرت نے فرمایا ظالم کے خلاف جہاد واجب ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا. حضرت مختار کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. حضرت مختار صفوی کہتے ہیں حالات کی خرابی کو دیکھ کر, ظلم و زیادتی کو جو تمہارے بس کی نہیں ہے اس کا ازالہ کرنا, اس کو دیکھ کر اپنے سینے میں اتنا غصہ ظالموں کے خلاف بھر لو, یہ آزاداری کیا ہے؟ یہ سینے میں جو غصہ ہے اس کا اظہار ہے. اپنے سینوں میں اتنا غصہ بھر لو ظالموں کے خلاف کہ جب پوری کائنات میں ظلم کے خاتمے کا علم بلند ہو. یہ کیسے طے کیا جائے کہ اس وقت میری کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے تو جو ذمہ دار لوگ ہیں بھائی ڈھونڈنے سے ملیں گے. اس سے مختصر تنقید نہیں کر سکتا مگر ہیں ڈھونڈنے سے ملیں گے. جیسے ڈھونڈنے سے آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈھونڈ کر نکال لیتے ہیں نا, اس لیے کہ جان بڑی عزیز ہے. اسی طرح اگر روحانی مسائل, فکری مسائل, عقائد کے مسائل, عقیدتی مسائل میں اگر مجھے احساس ہو تو میں ڈھونڈ لوں گا, ملے گا ضرور, یہ اللہ کا نظام ہے. اگر نہیں مل رہا اعتراض اللہ پہ ہے. اللہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اپنا نمائندہ قرار دیتا ہے, سسٹم ہے یہ, ہر جگہ آپ کو ذمہ دار ملیں گے. اور پھر میں اس سے جا کے پوچھ لوں, ایک تو یہ حل ہے. دوسرا حل ہے خلوص اور سچائی اللہ کی خاطر. جب اللہ کی خاطر اقدامات, اللہ کی خاطر اعمال انجام دیے جاتے ہیں تو اللہ خود رستے عطا کرتا ہے, اللہ خود رہنمائی عطا کرتا ہے. سچائی کی بنیاد پہ اللہ خود اشارہ عطا کرتا ہے, نور دکھائی دیتا ہے, جانے کو بڑھنے لگتا ہے. کس پہ قربان ہو, کس پہ قربان نہ ہو, کس کی اطاعت کریں, کس کی اطاعت نہ کریں, اپنی جان کی قیمت کس کے عوض تقسیم کر دیں, قربان کر دیں, یہ طے کرنا مشکل ہے. لہذا بندگی کا سب سے عظیم عنوان شب ہجرت مولا کائنات پیش کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, توجہ چاہوں گا, وَمِنَ النَّاسِ, صلوات پڑھیے گا مگر اس آیت کے بعد, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ ہیں, من الناس, یہ وادی بڑی نازک وادی ہے, ہر شخص اس وادی کا راہی نہیں ہو سکتا. لوگوں میں سے کچھ ہیں, من الناس, من یشری, جو بیچ دیتے ہیں نفسہ, اپنے نفس کو, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی مرضیوں کے عوض نفس بیچتے ہیں, مرضیاں خریدتے ہیں. یہ کائنات اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے, توجہ کریں, یہ کائنات اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی مرضیوں کے عوض, یعنی ان کا نفس اتنا قیمتی ہے کہ اللہ مرضیاں دے دیتا. کتنی ریاضت کی ہوگی اس نفس نے, کتنا خارج کیا ہوگا اس نے اپنے وجود کو, کتنا اس نے نکھارا ہوگا اپنے وجود کو کہ اس قابل ہو گئی یہ متاع, یہ جنس اس قابل ہے کہ اسے اللہ خریدے. یہ ہر ایک کا نفس نہیں ہے جو اللہ خرید لے, اس کی زندگی میں ایک ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہے. تبھی تو تمام صوفیاء کرام اور اولیاء عظام مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں. تمام اولیاء عظام اور تمام صاحبان ریاضت و معرفت لوگ مولا علی کے چہرے کی طرف, مولا علی کے چہرے کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے تو یہی تو بیان ہوتا ہے نا, یہ واحد چہرہ ہے, یہ عظیم چہرہ ہے, یہ چند چہروں میں سے ایک ہے جو کبھی بت کے آگے نہیں جھکا. صلوات ہے محمد و آل محمد. وَمِنَ النَّاسِ مَشْرِي, تھک تو نہیں رہے ہیں پڑھا, وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ ہیں, لوگوں میں سے کچھ ہیں, اور اللہ کرم ہے کہ اس نے نام نہیں لیا تاکہ دعوت عمل سب کو رہے. یہ مت کہنا کہ میرا کوئی واسطہ تھا, میرا کوئی رشتہ داری سی علی سے, اللہ کی علی رشتہ داری نہیں ہے, توجہ ہے, اللہ کی نبی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تعلق تو بندگی کا ہے, تعلق تو ابدیت کا ہے, رشتہ تو ابدیت کا ہے. فرمایا عمومی دعوت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ, جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی مرضیوں کے عوض. واللہ رؤوف بالعباد, یہ کہہ کر بھی دعوت عام کر دی, اللہ اپنے بندوں پر, اپنے عباد پر, عباد بندہ, عبدیت, اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے, وہ خریدنا چاہتا ہے, تم آؤ بیچنے کے لیے, بازار لگا ہوا ہے, تو تمہارا نام خریدا جاتا ہے سلمان پڑھے ذرا وہاں بابا پروردگار عالم نے ایسی خریداری کی ہے کمال میرے مولا علی کا. یہ آیہ کریمہ ہجرت کے واقعے سے منسوب ہے. کچھ لوگوں نے طے کر لیا کہ پیغمبر کو مار دیا جائے. قصہ کچھ یوں تھا کہ مدینہ منورہ میں اور مکے میں مکہ المکرمہ میں دونوں شہروں میں مشرکین رہتے تھے. مکہ بھی مشرکوں سے بھرا ہوا تھا, مدینہ بھی مشرکوں کا شہر تھا. مگر مدینہ میں کچھ یہودی آئے اور انہوں نے سود کا کاروبار شروع کیا اور سود کے کاروبار سے بہت جلدی زمینیں خریدنا شروع کر دیں. جی کئی برابر پیسہ ملتا ہے نا, مکانات بنانا شروع کر دیے, مضبوط ہو گئے اور انہوں نے مکے کے اصلی باشندوں کے اوپر عرصہ حیات کو تنگ کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جب کبھی وہ سر اٹھاتے تھے تو کبھی تو زور بازو پر انہیں دبایا جاتا تھا اور کبھی فکری طور پر انہیں دبایا جاتا تھا. فکری طور پہ جب دباتے تھے یہ یہودی مدینے کے یہودی تو کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے اور وہ پیغمبر آئے گا, ہم موحد ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, وہ پیغمبر آئے گا ہماری سربراہی کرے گا اور ہم اس کی ٹیم کا حصہ ہوں گے اور پھر دیکھیں گے تمہیں. تو ذہنی طور پر پیغمبر کا نام مدینے کے یہودی لیتے تھے اور ذہنی طور پر انہیں دباؤ میں لاتے تھے مدینے کے مشرکوں کو. اوس و خزرج کی لڑائی ہو گئی. تاریخ اسلام توجہ کریں بچے, اوس و خزرج کی لڑائی ہو گئی. اس لڑائی کو فیصل دینے کے لیے, اس لڑائی کا فیصلہ کروانے کے لیے دو مشرک مدینے سے مکے گئے مکے کے سرداروں سے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہاں مدینے میں یہ مسئلے چل رہے ہیں, آپ ہمارا مسئلہ حل کریں, ہمارے لیے کوئی فیصلہ کریں, ہمارے لیے کوئی رستہ حیات نکالیں, راہ حیات نکالیں. وہ کہنے لگے بھائی ہم تمہاری کیا مدد کریں گے, مکے میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے, وہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے, ہم اسی الجھن میں لگے ہوئے ہیں. کہنے لگے وہ کون ہے, کہنے لگے نہیں تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کون ہے, مگر اتنا ضرور ہے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. آپس میں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اب جب ہماری مدد نہیں کر سکتے آئے ہیں تو خانہ کعبہ کی زیارت کر کے جائیں. کہنے لگے خبردار وہاں مت جانا, وہ وہیں بیٹھا ہوا اپنا کلام پڑھ رہا ہوگا جو کہتا ہے کہ آسمان سے نازل ہوا ہے. آپ نے غور فرمایا مرکز مشرکین ہے مگر پیغمبر نے مرکز کو چھوڑا نہیں ہے. جس رستے سے شر آئے نا اسی رستے سے خیر آئے گا, میدان نہیں چھوڑنا ہے. پیغمبر اکرم وہیں بیٹھے ہیں, کہنے لگے وہاں مت جانا, وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا اور تمہارے اوپر اس کے سحر کا اثر ہو جائے گا. کہنے لگے صاحب اتنی دور سے آئے مکے کے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہے, باقاعدہ تاریخ کہتی ہے, یہ کوئی مزاح یا تفریح نہیں ہے, باقاعدہ تاریخ ہے کہ ان کے کانوں میں روئی گھسائی گئی اور روئی ڈالی گئی تاکہ ان کو کوئی آواز نہ آئے, کان بالکل بند, انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا. خانہ کعبہ پہنچ گئے, طواف کرنے لگے, زیارت کرنے لگے, تو ان میں سے ایک نے کہا جب اتنی دور آئے ہیں اس کو ذرا دیکھ تو لیں کہ وہ کون ہے جو ہمارے سرداروں کو پریشان کر رہا ہے, جس سے ہمارے سردار پریشان ہو گئے. تو کسی ایسے ہی گھومتے ہوئے شخص سے پوچھا کہ صاحب ہمیں حضرت عبداللہ کے بیٹے سے ملنا ہے, وہ یہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. جا کے قریب بیٹھ گئے, حضرت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, ایک روئی نکالی دوسری نکالی. میں مختصر کروں, آگے بڑھ کے کلمہ پڑھنی ہے, سلوات پڑھیں ذرا محمد اللہ ہے. پیغمبر اکرم نے کہا کیا تمہاری ضرورت مدینے میں, تم واپس مدینے جاؤ. یہ پہلے دو مبلغ بن کر پیغمبر کی طرف سے مدینے واپس گئے. کچھ ہی دن بعد انہوں نے سات آدمی اور بھیجے, یہی کچھ ہوا, وہ چلے گئے پیغمبر کے مبلغ بن کے, نو مبلغین مدینے والے. کچھ دن کے بعد 70 افراد آئے ہیں مدینہ سے, پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھا, اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور پھر واپس مدینہ چلے گئے, اور پھر آپ وہاں پر پیغمبر کے اعلان نبوت اور اللہ کی توحید کی تبلیغ ہونے لگی. اسی دوران مدینے کے وہ افراد جو ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے, سرکار کی خدمت میں مکہ آئے اور حضرت کو دعوت دی کہ آپ مدینے تشریف لے آئیں. سوء اتفاق, مصیبت اور علم یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کی اہلت ہو چکی تھی, پیغمبر عام الحزن میں مبتلا تھے. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضرت نبی مکرم کے چچا نے بڑھ کر کہا کہ اگر ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو یہ مت سمجھنا کہ ان کا کوئی اور چچا نہیں ہے, تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تم انہیں سنبھالو گے کیسے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کی بھرپور خدمت کریں گے, یہ جس انداز سے چاہیں گے ہم ان کو وہاں پر زندگی گزار کے امور فراہم کریں گے, وسائل فراہم کریں گے. گفتگو رہی. یہاں مکہ مکرمہ کے اندر سرکار کے لیے تکیاں ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں. حضرت نے سب سے پہلے اصحاب کو روانہ کرنا شروع کیا. مکے میں جو آپ کے مسلمان صحابی مسلمان ہو چکے تھے, صحابی پیغمبر تھے, دس 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 کر کے آپ نے مکے سے انہیں مدینہ روانہ کیا. عجیب اتفاق ہے, یہاں ہجرت کے موقع پر جان بچانے کے حوالے سے سرکار نے پہلے صحابیوں کی جان بچائی, ان اصحاب نے کربلا میں پہلے اپنی جان دی. اے حسین تمہارے نانا کا ہم پر احسان ہے جی. جب تمام صحابہ اکرام چلے گئے مکہ المکرمہ سے مدینہ, تو پھر نبی مکرم نے اپنے گھر کی خواتین, لوگوں کی اسباب, مال, امانتیں مولا کائنات کے حوالے کی. مولا کو بلا کر فرمایا, اے علی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں, تو کیا تم میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ مولا کائنات نے پہلا اور آخری سوال یہ کیا کہ آپ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرے تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو عبدالحق محدث دہلوی, ہمارے برادران اہل سنت کا بڑا نام ہے, وہ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جیسے ہی علی نے یہ سنا کہ میرے سونے سے پیغمبر کی جان بچ جائے گی, فوراً پیشانی سجدے پر. یہ شریعت کا پہلا سجدہ تھا جو اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ہر نعمت کے بعد سجدہ کرنا مستحب ہو. معلوم یہ ہوا کہ علی کے نزدیک مرنا نعمت ہے, پیغمبر پر جان قربان کرنا علی کے نزدیک نعمت عظمیٰ ہے. پیغمبر اکرم اب مکہ المکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں, توجہ چاہوں گا اس جملے پر, اتنی مقدس تاریخ اور اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس کی نسبت سے عالم اسلام چل رہا ہے. ہماری تاریخیں ہجری ہیں, یعنی پیغمبر کا ایک سفر, پیغمبر کی ہجرت اس درجے کی باقال ہجرت اور سفر ہے کہ اب اس کی بنیاد پر تاریخیں اور امور اور زندگیاں اور معاملات چلیں گے. معلوم یہ ہوا کہ نسبتوں کی دنیا ہے, نسبتوں کی دنیا ہے. نسبت اگر پیغمبر سے ہو جائے تو ہماری زندگی چلے گی, ورنہ ہماری زندگی کے امور نہیں چل پائیں گے. ہماری تاریخ ہے پیغمبر کی ہجرت سے. اب میرے مولا بستر پہ سو رہے ہیں اور علی فرما رہے ہیں ایسی نیند آئی. علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ کا بڑا عظیم جملہ فرماتے ہیں, کبھی فرمایا جس علی کے مزاج میں سونا نہیں تھا, جس کی عادت میں سونا نہیں تھا, جس کی طبیعت میں سونا نہیں تھا, اسے اتنی گہری نیند آ کیسے گئی؟ تو بڑا اچھا جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ علی کا سونا اور علی کا جاگنا اللہ کے لیے تھا. جب اللہ جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو علی جاگتا ہے, جب اللہ سوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو علی سو جاتا ہے. جس کی زندگی اللہ کی خاطر ہو پھر اس کا سونا جاگنا اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. فرمایا ایسے سویا جیسے کبھی نیند نہیں آئی. میرے مولا سو رہے ہیں بستر پر. سرکار دو جہاں جب روانہ ہو گئے اور مولا کائنات کو جب انہوں نے اٹھایا, کہنے لگے محمد کا ہے, حضرت نے فرمایا تم نے میرے حوالے کیا تھا. توریہ تو دیکھیے, جو ہے ہمارے تم نے میرے حوالے کیا تھا. اب ایک مرتبہ بڑے سکون سے سونے والا اب اس طرح پیغمبر پہ سو رہا ہے, پروردگار عالم نے یہ چادر علی کے حوالے کر دی. ڈھونڈتے ہوئے پہنچے وہاں پر, دیکھا تو مکڑی نے جالا تب ہوا ہے, کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں. کہنے لگے یہ پیروں کے نشان تو یہاں تک آئے ہیں, یہاں یہیں ہونا چاہیے, مگر مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ یہاں جا نہیں سکتے. اللہ اپنے نبی کی جان کی حفاظت کر رہا ہے, پروردگار عالم نے اپنے نبی کی جان کی حفاظت کی اور وہاں سے سرکار دو جہاں روانہ ہوئے کچھ وقت بعد مدینہ منورہ, اور مدینے کی حدوں پر جا کر بیٹھ گئے, سرحد پر جا کر بیٹھ گئے جہاں مسجد قباء تعمیر کی آپ نے. وہ دیہات تھا مدینے سے پہلے, تاریخ کی سب سے پہلی مسجد. تو حضرت نے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ مدینے میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ ماننے لگے کہ میں علی کا انتظار کروں, بغیر علی کے میں مدینے میں داخل نہیں ہوگا. بس آخری جملہ فضائل کا کہہ کر آپ کی سماعتوں کو متوجہ کر رہا ہوں, پروردگار عالم نے دونوں کو ایسا جوڑا ہے کہ نہ یہ مکے میں اعلان نبوت بغیر علی کے کریں گے, نہ یہ مدینے میں اعلان نبوت بغیر علی کے کریں گے. پیغمبر کی زندگی علی کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی ہے, بولو چاہوں گا نبی کی زندگی مولا علی کے ساتھ اتنی جڑی ہوئی ہے, جس کا سایہ نہیں تھا علی اسی کا سایہ ہے. مسلسل عظمتوں کی بات, مسلسل رفعتوں کا پیغام. یہ ہجرت جان دینے کے لیے آمادہ ہونے والوں کی ہجرت ہے, مگر ابھی وقت نہیں آیا تھا جان دینے کا. وقت آئے گا تو پورا خاندان دے دیں گے ہم, ہر کام کا ایک وقت ہے, ابھی وقت نہیں تھا, اس لیے اللہ نے جان بچائی. وہی اللہ جو پیغمبر کی جان بچا رہا ہے, وہی اللہ حسین و منی وانا من الحسین کے مصداق پیغمبر کی تصویر کو کربلا میں شہید دیکھنا چاہتا ہے. آج چار محرم میں ذاکر اول نے جو مرثیہ پڑھا, وہ حسین کے ایسے ساتھی کا مرثیہ تھا جس سے امام حسین کو بڑا پیار تھا. حبیب ابن مظاہر, صحابی کے بارے میں مختلف تعبیریں اور تعریفیں ہیں. بعض کا کہنا ہے کہ جو بچپنے میں جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو اسے صحابی نہیں بولا جاتا. میں ان الجھنوں میں نہیں پڑنا چاہتا. اتنا ضرور ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کم سنی میں پیغمبر کی زیارت کی ہے, پیغمبر کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہیں. اصحاب پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ سرکار کو ایک کوچے سے گزرتے ہوئے دیکھا, ہم ساتھ ہو گئے, کچھ فاصلے پہ کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت آگے گئے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر اس کے پیشانی کا بوسہ دیا, اسے پھر حضرت نے اپنی گود سے اتار دیا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کون تھا؟ فرمانے لگے مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ بچہ کون تھا, مجھے اس سے غرض ہے میرے حسین سے پیار کرتا ہے, یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. بعض راویوں کا کہنا ہے کہ یہ حبیب ابن مظاہر تھے یا یہ زہیر غین تھے, دونوں صحابی ہیں بچپنے میں پیغمبر کی زیارت کی ہے. حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بڑے سچے پکے ساتھی ہیں. چار محرم کو شمر کا لشکر آیا, پانچ محرم کو ابن جموں کا لشکر آیا, چھ محرم کو اور لشکر آیا, اور کچھ یزیدی لشکر کے صفاق تو ایسے تھے کہ جب گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آتے تھے تو خیام حسینی کے قریب سے گزرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے نمٹ جاتے تھے. یہ خبر جناب زینب تک پہنچ رہی تھی کہ مسلسل لشکر یزید میں اضافہ ہو رہا ہے. بی بی نے امام حسین کو جب دیکھا اسی دوران خاطب ہو کر کہا بھائی حسین کیا آپ کی مدد کے لیے بھی کوئی آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں بہن میں نے اپنے بچپن کے دوست اگرچہ سن و سال میں, حبیب میں اور امام حسین میں فرق ہے. میں نے اپنے بچپن کے محبت کرنے والے حبیب ابن مظاہر ساتھی کو خط لکھا ہے. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے ہیں, دروازے میں دستک ہوئی, وہیں سے آواز دے کر پوچھا, جواب دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی, انا بری حسین, میں حسین کا قاصد ہوں. جو چیز جہاں تھی وہیں چھوڑ دی. ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, دوڑتے ہوئے دروازے پر آگے بڑھ کے حسین کے قاصد کو آرام کرنے کے لیے اپنے غلام سے کہا کہ آرام کرواؤ, اور خط امام حسین کا آنکھوں سے لگایا, اسے اسے پڑھنا شروع کیا. خط میں لکھا تھا, من الحسین ابن علی الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر. اے حبیب, امام نے اپنا تعارف کرایا کہ حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کو خط ہے. سلام کہا اور اس کے بعد فرمایا, تمہیں اے حبیب, تمہیں تو نبی سے ہماری نسبت کا علم ہے. جملے امام حسین کے دیکھیں, جملے ہیں خط کے اندر. اے حبیب, تمہیں تو علم ہے کہ ہماری نبی سے کیا نسبت ہے. اگر تمہیں ہماری نسبت کا علم ہے تو بس اتنا سمجھ لو, ہم دشمنوں میں گھیر چکے ہیں. ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. ایک بزرگ عالم دین سے, کیونکہ ممکن ہے نسخہ بدل ہو, میں یہ جملہ سنا کہ امام نے یہ جملہ بھی لکھا, حبیب یہ بھی ذہن میں رہے میرے ساتھ زینب بھی ہے. زوجہ نے پڑھ کر کہا, حبیب حسین کا قاصد کیا خطرہ ہے؟ فرمانے لگے کہ حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے, کربلا میں دشمنوں نے گھیر لیا, یزیدی لشکر نے حسین ابن علی کو کربلا میں گھیر لیا ہے, مارنا چاہتی ہیں, حسین مدد کے لیے پکار رہے ہیں. حبیب نے جب یہ جملہ کہا تو زوجہ نے کہا, پھر کیا ارادہ ہے؟ تو قلب زوجہ کا امتحان لینے کے لیے. دنیا میں کامیاب لوگ زوجاؤں کی اچھائی کے بغیر کامیاب نہیں ہوئے, ان کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہوئے. حبیب نے کہنے لگے, اے میری زوجہ, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, حسین کی مدد کیا کروں گا؟ تو آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ پھر مجھے اجازت دے دو. غلام کو بلا کر کہا, میرا گھوڑا شہر کے باہر لے جاؤ, حالات خراب ہیں, میرا انتظار کرو, میں کچھ دیر میں پہنچوں گا اور پھر اس میں بیٹھ کر حسین کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گا. حبیب ابن مظاہر کا غلام ان کے گھوڑے کو لے کے شہر کے باہر ایک جگہ پر کھڑا ہوا تھا. حبیب کو آنے میں دیر ہوئی, تھک نہیں روئیں گے. حبیب کو آنے میں دیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر میرا مولا آیا تو میں تجھ پر بیٹھوں گا اور نبی زادے کی مدد کو جاؤں گا. حبیب نے بن کر کہا, اللہ نے مصیبت حسین, اللہ نے غربت حسین, غلام بھی ترس کھا رہے ہیں. فرمایا, میں نے اسی بات پر تجھے آزاد کر دیا, تو نے میرے مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے. پیروں میں گر گیا, کہنے لگا, مولا ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے, اب اولاد زہرا کی خدمت کا مولا ہے, مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا, حبیب روانہ ہوئے کربلا کے میدان میں. جیسے ہی امام کو گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی, عباس دی, عباس میرا دوست آ گیا, علی اکبر, حبیب کا استقبال کرو. تکبیروں کی آوازوں کے ساتھ, مرحبا مرحبا کی آوازوں کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کا استقبال کیا. ایک بی بی خیمے سے آ کر کہہ کر گئی, امام حسین نے بڑھ کر کہا, حبیب زینب نے سلام کہا. تب سے امامہ اتار دیا, علی کی بیٹیاں میں سلام بھیج رہی ہیں. حبیب ابن مظاہر نے اپنی قربانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا, امام حسین نے انہیں تیار کر کے روانہ کیا. حبیب جب میدان میں پہنچے ہیں تو اپنا تعارف کروایا. حبیب کے تعارف میں لشکر یزید ہل کے رہ گیا تھا, تو چھوٹا نام نہیں تھا, بہت بڑا نام ہے حبیب ابن مظاہر کا. آج چار محرم کو ہم حبیب کے نام سے منسوخ کر رہے ہیں مجلس کو. جب حضرت حبیب نے اپنا تعارف کرایا, لشکر ہل کے رہ گیا, کون آیا ہے؟ میں حبیب ابن مظاہر, بہت بڑا سردار ہے. اس زعیمی میں اپنی بھووں کو رومال سے باندھ لیا تھا, اپنے کمر میں پٹکا باندھ لیا تھا تاکہ کمر سیدھی رہے. بعض نے لکھا ہے کہ 84 سال کی عمر تھی, میں بزرگوں سے کہوں گا کہ حبیب ابن ظاہر کو اپنے لیے نمونہ عمل کرا دیں, اپنی کمر کو کس لیا تاکہ کمر سیدھی رہے, دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہوں. اسی دشمنوں کو فنار کیا ہے حبیب ابن ظاہر, اور جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے تو آواز مولا میرا سلام آخر ہے. حسین جناب حبیب کے لاشے پر جب پہنچے تو ایک مرثیہ کہا ہے, یا اللہ میں گواہی لیتا ہوں یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا. اللہ اکبر, حسین کی گواہی, یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات میں ختم قرآن کرتا تھا, یہ حافظ قرآن تھا, یہ پیغمبر کی حدیثوں کا حافظ تھا. مرثیہ پڑھا, لاشا حبیب پر لے کر آ گئے, عزادارو آپ نے گلیا کر لیا, مجلس ہو گئی. جب کربلا کا واقعہ عصر عاشور پر شہادتوں کا باب بند ہو گیا, ظالموں نے ہر ایک شہید کے سر کو نیزے کی انی پر اٹھا لیا, تو سنان کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس کی انی پر حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر. یہ قافلہ کربلا تشہیر کر کے لے جایا گیا کوفہ. جب کوفے کے بازار سے قافلہ گزرنے لگا, حبیب کوفے کے رہنے والے ہیں, حبیب کوفے کے رہنے والے ہیں, تو ابن حبیب جو حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہے جو کربلا میں شہید نہیں ہوا, سفر پر تھا, کربلا نہیں پہنچ سکا تھا, آگے بڑھ کے سنان سے کہتا ہے یہ سر میرے بابا کا, یہ سر مجھے دے دے تاکہ میں اسے عزت و احترام کا دفنا دوں. تو سنان نے کہا کہ یہ سر میں شام تک پہنچاؤں گا, اس کے عوض مجھے رقم ملے گی. قاسم نے کہا وہ رقم میں دینے کو تیار ہوں, مانگ کیا مانگتا ہے, میں رقم دینے کو تیار ہوں, میرے بابا کا سر مجھے دے دے. سنان نے وہ سر نہیں دیا. بہت دیر گفتگو رہی. جب یہ قافلہ کوفے سے چلا ہے شام کی جانب, تو ایک ایسی جگہ سے گزر رہا تھا جہاں آبادی نہیں تھی. قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان ساتھیوں کے ہمراہ قافلے پر حملہ کیا, اور سنان نے اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا. اور امام سجاد کے قریب سے یہ کہتا ہوا گزرا, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر لو کے نیزہ پر نہیں ہوتا. امام کا حال متغیر ہو گیا, اپنی بیڑیاں سنبھال بابا یہ سچ کہتا ہے, آپ کا بچہ مجبور ہے, ہاتھوں میں ہتھ کلیا ہے, ورنہ جوان کو یہ کہا نہیں. اللہ 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 اللہ